گویا کہ نصیحت وہ چیز ہے کہ جس کے اندر احسان بھی ہے اور ایمان بھی ہے اور اسلام بھی ہے. اور یہی حق ولایت ہے کہ جب آپ تک کتاب و سنت کے حوالے سے کوئی بات پہنچتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کا کوئی امر پہنچتا ہے, کوئی نہیں آپ تک پہنچتی ہے, تو دین کے حوالے سے آپ تک پہنچتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نسبت اور حوالے اور واسطے سے آپ تک پہنچتی ہے, تو اب آپ پر واجب یہ ہے کہ آپ باب النصیحہ, باب نصیحت, نصیحت کے طور پہ ان اشیاء اور ان امور اور ان باتوں کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک آپ پہنچائیے. اور ایمان باللہ یہ ہے کہ یہ شخص اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جائے, جس کا حکم اللہ نے سورہ بقرہ میں دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اور جب یہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو تو یہ اپنی ذات پہ اور اپنے ذہن پہ اور اپنے قلب پہ کسی اور کا رنگ نہ چڑھائے, اس کے دل پہ اور اس کے دماغ پہ, اس کے قلب پہ, اس کے جسم پہ, اس کی حرکات پہ, اس کے ظاہر و باطن پہ, اس کے گھر کی زندگی پہ, اس کی باہر کی زندگی پہ, خلوت و جلوت, ہر حال میں اس پہ جو رنگ چڑھا ہوا ہو وہ کسی شخصیت کا رنگ نہ ہو, وہ کسی سیاسی گروپ یا پارٹی کا رنگ نہ ہو, وہ جغرافیائی طور پر جو تقسیمیں کر دی گئی ہیں اس کا رنگ نہ ہو, وہ زبان اور ملک اور صوبے اور اس قسم کے یہ رنگ اس پہ نہ ہو, وہ تعصب کا رنگ نہ ہو, وہ کسی کو حقارت سے دیکھنے والا معاملہ نہ ہو, بلکہ وہ اللہ والا رنگ ہو کہ صبغۃ اللہ, ومن احسن من اللہ صبغۃ, اللہ کے رنگ میں جب یہ رنگ لے اپنے آپ کو اور یہ اللہ کا بندہ بن جائے, یہ اپنی پہچان دین کے حوالے سے کروائے اور دوسروں کو بھی دین کی عینک اور دین کی نگاہ سے دیکھے, کسی اور نگاہ سے نہ دیکھے. یہ ہے ولایت اور تقویٰ کے ان مراحل میں سے اعلیٰ مرتبہ اور اعلیٰ درجہ ہے جو کہ انسان کو حاصل ہوتا ہے جب وہ ان اعمال پہ, ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے, ان اعمال کو اپناتا ہے جن کا بیان قرآن سنت کی روشنی میں یہاں ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کبائر سے اجتناب, ایمان باللہ کے ضمن میں یہ پہلی سیڑھی ہے, پہلا ذریعہ ہے ولایت تک پہنچنے کا اور ولی بننے کا, کہ کبیرہ گناہوں سے یہ شخص اجتناب کرے, جس طرح سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. کبائر سے اگر تم اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے اور تمہارا اعزاز اور اکرام بھی ہوگا اللہ کی طرف سے, بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے تم اپنے آپ کو الگ رکھو. کبیرہ گناہوں سے یہ انسان اپنے آپ کو بچائے رکھے, کبائر سے اجتناب کرے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس شخص پہ یہ بھی واجب ہے کہ یہ قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں ان اعمال کو تلاش کرتا رہے اور اسے اس چیز کی جستجو رہے جو اسلام میں چوٹی کا عمل ہو اور سب سے بہتر عمل ہو اور افضل عمل ہو. جس طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے الترمذی کی ایک صحیح حدیث میں جب نصیحت کی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو, تو آخر میں ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام میں جو عمل سب سے بلند ہے, جو سب سے اونچا عمل ہے اور سب سے افضل عمل ہے, ذروت سنامی ہی, چوٹی کا عمل, اونچا عمل, ذروت سنامی ہی الجہاد, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو ولایت کے درجات تک پہنچنے کے لیے, یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ولایت کے درجات ہی میں یہ شامل ہے کہ یہ بندہ اپنے رب کی خوشنودی اور رضا کے لیے اور اس کے نام کو اور اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہے. جو جن مکاتب فکر میں اور جن لوگوں کے ہاں جہاد کا کوئی تصور نہیں ہے اور وہ جہاد بالسیف میدان میں جا کر اور سامنے جا کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑنے کا یہ تصور ان کے ہاں نہیں ہے، یہ سوچ ان کے ہاں نہیں ہے، اور نہ یہ سوچ ہے کہ اگر ہم اپنی جان سے جہاد نہیں کر سکتے کم از کم مال سے جہاد کریں۔ تو وہ ولایت کو اور تقویٰ کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر وہ تو سنا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ کسی کے کسی شخص کی گھر کی بات نہیں ہے اور نہ کسی کی اپنی بات ہے، یہ تو اس کی بات ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذروۃ سنامی ہی الجہاد، اور وہی صحیح مسلم میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من النفاق وفی روایہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اس حال میں مر جائے کہ لم یغزو جہاد نہ کیا ہو اس نے زندگی میں، ولم یحدث به نفسه اور نہیں جہاد کی گفتگو کی ہو، جہاد پہ اپنے آپ کو تیار بھی نہ کیا ہو اور جہاد کی نیت بھی نہ کی ہو، تو اگر اس حال میں یہ مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کی موت نفاق کی موت ہے، تو یا تو اپنی جان کو پیش کیجیے اللہ کے راستے میں اور جہاد کیجیے، اور اگر جان سے جہاد نہیں کر سکتے تو مال سے جہاد کرو، کم از کم اللہ کے ہاں حجت ہو تمہارے پاس کہ اپنے آپ کو ہم پیش نہیں کر سکتے تھے لیکن اپنے مال کو ہم نے پیش کیا تھا، کیونکہ تیرے ہی حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث بھی ہم نے سنی تھی کہ من جہد غازی فی سبیل اللہ فقد غزا، جس نے کسی مجاہد کو تیار کر کے بھیجا، پیسے خرچ کر کے اس کو تیار کر کے جہاد کے لیے بھیجا اپنے خرچ پہ، تو گویا کہ یہ یوں ہے گویا کہ یہ خود جہاد کر رہا ہے اور اس نے جہاد کیا، تو جہاد یہ چوٹی کا عمل ہے اسلام کا، اور یہ ان ذرائع میں سے ہے جن کے ذریعے درجات ولایت اور تقوی اور صالح کے اعلیٰ مدارج تک انسان پہنچ سکتا ہے، اور جہاد کی قسموں میں سے اقسام جو جہاد کی ہے ان میں یہ ہے کہ انسان امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا رہے، زبان سے جہاد کرے اور اپنے دل سے جہاد کرے اور اپنے قلم سے جہاد کرے اور اس بارے میں غور و فکر کرے اور سوچے، لیکن جو عین جہاد ہے، جو حقیقی جہاد ہے، جو الجہاد ہے، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح بخاری کی حدیث میں جنت کے 100 درجوں کا ذکر کیا ہے، وہ جہاد ہے جو میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ اس وقت جو جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جہاد میں شامل ہونے کے مواقع فراہم کر دیے اور ہر شخص پہ حجت ہو گئی ہے، تو ہم میں سے ہر شخص ذاتی طور پہ جہاد میں اپنی جان کے ساتھ بھی حصہ لے سکتا ہے اور مال کے ساتھ بھی حصہ لے سکتا ہے، فلسطین کا جہاد بھی جہاد اسلامی ہے اور افغانستان کا جہاد بھی جہاد اسلامی ہے اور کشمیر کا جہاد بھی جہاد اسلامی ہے، تو یہ وہ معرکے ہیں اور وہ میادین ہیں جن میادین میں میدان کی جمع ہے میادین، یہاں پر ہم اپنی جان کو بھی پیش کر سکتے ہیں، اور کسی وجہ سے اگر ہم کھل کے اس کا اظہار نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں پیش کر سکتے تو اپنا مال پیش کر سکتے ہیں، اپنے مال سے جہاد کیجیے۔ اور دوسرا ذریعہ، جس ذریعے کو اختیار کر کے انسان ولی بن جاتا ہے اور ولایت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچ سکتا ہے اور پہنچ جاتا ہے، وہ ہے اللہ کی اس کتاب مقدس کی تلاوت اور اس پر عمل، کیونکہ اس سے پہلے ہم حدیث میں سن چکے ہیں گزشتہ درس میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس، اللہ تعالی کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، لوگوں میں سے. کون ہیں؟ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن والے یہ اللہ کے اہل ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اہل اللہ ہیں، اور یہ اللہ کے مقرب یعنی خاص بندے ہیں. متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، وہ فرشتے اور وہ ٹولہ فرشتوں کا جو اللہ کے ہاں بہت عزت والا ہے، کرام بررہ، جس کا ذکر قرآن میں بھی اللہ نے کیا ہے فرشتوں کے اس مجموعے کا اور ان فرشتوں کا، فرمایا جو شخص قرآن میں ماہر ہے، قرآن میں لگا رہتا ہے اور محنت کر کے جستجو کر کے اس نے قرآن کے پڑھنے، اس کے حفظ کرنے، اس کی تدبر اور ترجمے اور تفسیر اور معانی میں اور اس کی نشر و اشاعت میں اور اس پر عمل کرنے میں مہارت حاصل کر لی ہے، الماہر بالقرآن، جو کہ ماہر ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، یہ اس کا حشر ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے بہت ہی زیادہ قریب ہے. سفرہ، کرام، بررہ، ان ناموں سے ان کو یاد کیا گیا ہے. کتنا بلند درجہ اس شخص کو حاصل ہو جاتا ہے جو کہ قرآن پاک کو اپناتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے حقوق میں سے جو حق ہیں ان کو ادا کرتا ہے. اور چونکہ درجات کی بات ہو رہی ہے تو صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالی اس کتاب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو عزت دیتے ہیں، اونچا کرتے ہیں، اور ویضع به آخرین، اور بہت سے دوسروں کو اللہ تعالی نیچے کر دیتے ہیں، پست کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں. تو درجات کی بلندی اگر چاہتے ہو دنیا میں اور آخرت میں تو وہ اس کتاب کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے. اور یہ جو اس کتاب کو اپنا لیتے ہیں ان کے لیے جنت میں بہت سارے درجات ہیں. جس طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح بخاری کی حدیث میں مجاہد کا جب ذکر ہوا تو ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں اللہ تعالی نے 100 درجے بنائے ہیں، اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، یہ اللہ نے صرف ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں جو اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. جہاد فی سبیل اللہ، لڑنا یا اقتدار کے لیے لڑنا، کرسی کو حاصل کرنے کے لیے لڑنا، مال و جوہر اور زر اس کے لیے لڑنا، یا تعصب کے لیے لڑنا، زبان کے لیے لڑنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ میں شامل نہیں ہے. اور یہ حدیث ریاض الصالحین کے سب سے شروع کے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں. فی سبیل اللہ جہاد وہ کہلاتا ہے جس کی پیچھے نیت کیا ہو کہ اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کا دین بلند ہو، وہ ہے جہاد. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مجاہدوں کے لیے 100 درجے بنائے ہیں، اور ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان. تو یہ درجے جنت میں ان کو ملتے ہیں جو جہاد کرتے ہیں. اس طریقے پہ ایک اور صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے. ہاں ہو کی ضربیں لگانے میں جنت نہیں ہے، بلکہ جنت وہاں ملتی ہے جہاں انسان اپنی جان ہتھیلی سے رکھ کے اللہ کے دشمنوں کے سامنے میدان جہاد میں آتا ہے. تو یہ درجے ہیں جنت میں. اسی طریقے پہ امام احمد بن حنبل کی مسند میں اور ابو داؤد میں اور النسائی میں اور الترمذی میں ارشاد فرمایا صادق و مصدوق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یقال لصاحب القرآن اقرا وارتق ورتل، قرآن والے سے کہا جائے گا کہ اقرا وارتق ورتل، قرآن کی تلاوت شروع کر دو اور درجات جو ہیں جنت کے ان میں تم چڑھنا شروع کر دو، ورتل اور ذرا ترتیب سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا، جہاں تمہارا قرآن ختم ہو جائے گا وہی تمہاری منزل. تو اب ایک شخص اگر الحمدللہ رب العالمین سے آغاز کرے اور من الجنة والناس پر اختتام کرے اور پورا قرآن پڑھے، تو پورا قرآن پڑھتے ہوئے کتنے درجوں کو عبور کر کے وہ کہاں تک پہنچے؟ تو یہ وہ درجے ہیں جنت کے جو اللہ نے ان کے لیے رکھے ہیں جو اس کی اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو مان کے چلتے ہیں، عوامر پہ حکم کرتے ہیں، نواہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ درجات ہیں جنت کے، جو ایک تو وہ درجہ ہے جو جہاد کی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے ہے، ایک وہ درجہ ہے جو قرآن کو اپنانے والوں کے لیے ہے، جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کی آیات میں تدبر اور غور و فکر بھی کرتے ہیں اور اس کی دعوت کو دوسری مخلوق اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں. قرآن کے سارے حقوق کو ادا کرو گے تب تم صاحب قرآن کہلاؤ گے. صرف لفظی تلاوت بغیر فہم کے اور بغیر عمل کے کرنے سے ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن اس شخص پہ حامل قرآن اور صاحب قرآن کا اطلاق نہیں ہو سکتا. کیونکہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھی صحیح مسلم کی حدیث، کہ یہ اتا بالقرآن یوم القیامہ و اہلہ، قیامت کے دن قرآن کو بھی لایا جائے گا اور قرآن والوں کو بھی لایا جائے گا. وہ اہل قرآن کون ہے؟ اہل قرآن ارشاد فرمایا الذین کانوا یعملون به، جو اس پر عمل کرتے تھے. تو صحیح مسلم کی اس حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ قرآن والے وہ ہیں جو قرآن پر عمل بھی کرتے ہوں، اور عمل اس صورت میں ممکن ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا پڑھا تو عمل کس چیز پہ کریں؟ عمل اس صورت میں ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے علم حاصل ہو. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، عنوان یہ رکھا باب العلم قبل القول والعمل، بات کہنے سے، وعظ و نصیحت کرنے سے، درس دینے سے پہلے علم حاصل کرو پھر درس دو، اور جو عمل کرتے ہو عمل کرنے سے پہلے نماز پڑھنا چاہتے ہو تو دیکھو صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ پوچھو کسی سے، اہل علم سے پوچھو، کتاب و سنت میں جا کے دیکھو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی. حج کرنا چاہتے ہو تو خضوع عنی مناسککم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیسے میں نے حج کیا اس طرح حج کرو گے تو قبول ہوگا، دین اپنی مرضی کا نہیں ہے. تو علم حاصل کرو، اس کے بعد اس پر عمل کرو یا اس کی دعوت دو. اور یہ قرآن والے وہ ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو داؤد کی حدیث میں کہ ان من اجلال اللہ تعالی اکرام الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ. فرمایا کہ تین آدمی وہ ہیں جن کی تعظیم اور جن کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا ہے. ان من اجلال اللہ تعالی، یہ اللہ کے جلال میں سے ہے، اللہ کی تعظیم میں سے ہے. کیا؟ کہ بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا، ذی شیبت المسلم، وہ مسلمان کے جو بوڑھا ہو اس کی عزت کرنا، یہ یوں ہے گویا کہ اللہ کی عزت کی جا رہی ہے. تو جو بوڑھے والدین ہوں یا رشتہ دار ہوں یا کوئی رشتہ نہ ہو ان سے لیکن مسلمان ہیں، تو بوڑھی خواتین اور بوڑھے مرد یا بوڑھے والدین یا نانا نانی دادا دادی یا اور عمر رسیدہ لوگ، ان کی عزت ان کی تعظیم یہ اللہ کی تعظیم ہے. ان من اجلال اللہ, اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے, صحیح حدیث. جس طریقے پہ ان کی عزت اللہ کی عزت ہے, اسی طریقے پہ ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر ان کی بے عزتی ہوگی تو اللہ کی بے عزتی تو سمجھ کی جائے گی. اور فرمایا دوسرا وہ ہے جو قرآن والا ہے, جو قرآن کو حفظ کرتا ہے, اس کی تلاوت کرتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے, لیکن غلو اور کمی بیشی سے پاک ہو, قرآن پاک میں کمی بیشی کرنے والا نہ ہو. جس طریقے پہ اس کے پڑھنے کا حق ہے اس طریقے پہ اس کو پڑھیں, اور اس کو کمائی کا ذریعہ نہ بنائے, اس کو ذریعہ معاش نہ بنائے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, کھانے پینے کا ذریعہ قرآن کو نہ بنائے. کھانے پہ ختم دلانا ہے, یہ اس کو قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس سے آپ ختم دلاتے رہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی قرآن کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کریں. اور تیسرا اس حدیث میں ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ انصاف کرنے والا عادل حکمران. اور قرآن کے جو حقوق ہیں, جس طریقے سے قرآن پڑھنا چاہیے, ان میں ایک تدبر ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی, آپ نے طویل نماز پڑھائی. حدیث کے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبح, واذا مر بسؤال سأل, واذا مر بتعوذ تعوذ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے نماز میں جب کسی ایسی آیت پہ پہنچتے تھے کہ اس میں تسبیح کا حکم ہے, فسبح باسم ربک العظیم, سبح اسم ربک الاعلی, تو آپ تسبیح کرتے تھے اللہ کی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی. اور جب کسی ایسی آیت پہ پہنچتے تھے جس میں سوال کرنے کی ترغیب یا وہ مفہوم موجود ہوتا تھا, تو وہاں اللہ سے سوال کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنی رضا سے نواز, مجھے جنت نصیب کر, اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے. اسی طریقے پہ تعوذ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب تعوذ کی آیت آتی تھی تو اللہ کی پناہ مانگتے تھے اس کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے. تو یہ وہ حقوق ہیں اور وہ طریقہ ہے کہ جس کے مطابق قرآن کو ہمیں پڑھنا چاہیے, اس کی صحیح تلاوت کرنی, اس کو حفظ کرنا, اس کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کرنا, یعنی ترجمے اور تفسیر سے پڑھنا, اس پر عمل کرنا, اس کی دعوت کو نشر کرنا, پھیلانا, یہ قرآن کے حقوق ہیں. اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا یہ سب سے اہم حق ہے. اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا یہ سب سے اہم حق ہے. تو اگر ان امور پہ ہم عمل کریں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم ولایت کے ان اعلیٰ درجات تک پہنچ جائیں گے, اور ہم بھی اللہ کے ولی بن جائیں گے, جن کے بارے میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ولیوں سے دشمنی یہ یوں ہے گویا کہ مجھ سے دشمنی کی جا رہی ہے, اور جو میرے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. آذنتہ بالحرب, اس طریقے پہ اس حدیث قدسی میں موجود ہے. اور تیسرا ذریعہ جو کہ ولی بننے کا ہے وہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل اطاعت ہے. ایمان باللہ میں ضمنی طور پہ وہ آ گئے, آپ کی مطلق اطاعت. اور چونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے اور آج 12 ربیع الاول بھی ہے, آج وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی. میلاد رسول کے طویل دروس میں تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کر دیا گیا ہے, اور اس سے کیسز موجود ہیں کہ آپ کی ولادت اور وصال وغیرہ, اور اس سلسلے میں میلاد کی محفلیں منعقد کرنا, اور دوسرے جو دھندے ہمارے ہاں ہوتے ہیں ان کا شرعی طور پہ کیا حکم ہے, یہ تمام تفصیل ان دروس میں موجود ہے. تو سیرت آپ علیہ الصلاۃ والسلام منانے کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اقوال پر اور آپ کے طریقوں پر، آپ کی سنتوں پہ عمل کیا جائے. یہ ہے حقیقی محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور سیرت کو سمجھے بغیر ہم صاحب سیرت کو نہیں سمجھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے اور یہ دعویٰ ہے اور ان کی شفاعت کی امید بھی رکھتے ہو اور یہ جاننا چاہتے ہو کہ ہم یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیا تھی، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ نے زندگی کس طریقے سے گزاری بچپن سے لے کے انتقال تک، اس کے لیے تاریخ کی کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جن کے اندر ہر قسم کا مواد موجود ہے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی یہ کتاب ہے جو کسی قسم کے تحریف اور تغیر و تبدیلی سے محفوظ ہے الحمدللہ. یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک شخص نے آ کر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیا تھا، دوسرے معنوں میں سیرت کیا تھی، تو آپ نے پوچھا کہ الم تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ آج جب تم قرآن پڑھتے ہو تو یہ سوال پوچھنے کی مجھے ضرورت ہے، اس لیے کہ قرآن سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا الم تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کان خلقہ القرآن، سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک میں موجود ہے. تو بات پھر وہیں جاتی ہے کہ قرآن کو جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تب ہماری سمجھ میں سیرت بھی آ جائے گی اور وہ مقام بھی ہم سمجھ لیں گے جو مقام اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. ذکر رسول کے نام سے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن کبھی قرآن سے بھی آ کے پوچھو کہ قرآن نے آپ کا ذکر کس طریقے سے کیا ہے. جب آپ کے ذکر کا مرحلہ آیا تو قرآن نے یہ کہہ کر آپ کی سیرت کو سب سے بلند کر دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور جب آپ پر صلاد اور سلام پڑھنے کا معاملہ آیا تو اللہ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور جب آپ کے قلب اور دل کا ذکر ہوا تو سورہ النجم میں ارشاد فرمایا کہ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ. سیرت کو قرآن سے سمجھو، اور یہ مستقل موضوع ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس موضوع کو تفصیل سے پڑھیں اس عنوان سے کہ سیرت رسول قرآن کی روشنی میں. جب قلب محمد کا ذکر آیا علیہ الصلاۃ والسلام تو سورہ نجم میں ارشاد فرمایا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، اور سورہ الشعراء میں ارشاد، سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا کہ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں گے اور ثابت قدمی استقلال سے ہم آپ کو نوازیں گے، یعنی آپ کے دل میں استقلال ہم بھر دیں گے. سورہ فرقان میں یہ ارشاد فرمایا. اور جب آپ کی آنکھوں کا ذکر آیا تو ارشاد فرمایا کہ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، اور اسی طریقے پہ جب آپ کی زبان کا اور زبان سے نکلنے والی باتوں کا ذکر آیا تو ارشاد فرمایا کہ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، اور جب جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر کا ذکر کرنا چاہا تو ارشاد فرمایا کہ اس شہر کی قسم ہم کھاتے ہیں اور اس لیے کھاتے ہیں کہ آپ اس شہر کے باسی ہیں. لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اللہ نے کسی بھی مخلوق میں سے کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی. لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آیا تو سورہ الحجر کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. لَعَمْرُكَ میں لام قسم کا ہے، لَعَمْرُكَ آپ کی زندگی کی قسم، جس شہر میں آپ رہیں اس شہر کی قسمیں اللہ کھائے، آپ کی زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ کھائے، اور آپ سے خطابت اس انداز میں کرے کہ فلا و ربک، تیرے رب کی قسم۔ یہ ہے عظمت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ ہے آپ کی شان کی رفعت، جس کو قرآن کی تلاوت اور قرآن کو فہم سے پڑھے بغیر یہ سیرت والا معاملہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ موضوع حدیثیں تو بہت ہیں اور واہی قصے بھی بہت ہیں، وہ تو آپ سمجھ لیں گے، لیکن جس سیرت کو اللہ نے خود بیان کیا